الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی دو مجالس سے ہمارے یہاں عقل کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بات کری تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور قول ہے کہ اے عقل و توکل, کہ عقل کو استعمال کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرو. تو اس کے تحت سارا زور پچھلے بیان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو وہ ہمارا دین ہے, یعنی یہ کوئی خلاف دین بات نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر عمل ہے اور ہمارا پورا کا پورا دین ہمیں یہی سکھلاتا ہے. لیکن اس میں اسباب اختیار کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں, یعنی مطلقاً ہر قسم کے اسباب آپ اختیار نہیں کر سکتے بلکہ دو پابندیاں ہیں. ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اسباب شریعت کے دائرے میں ہونے چاہیے, وہ خلاف شریعت اسباب نہیں ہونے چاہیے. اور دوسری پابندی وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ اسباب خلاف شریعت ہیں بھی, پھر بھی ان اسباب پر عقل استعمال کی جائے گی کہ کیا وہ موقع محل کی مناسبت سے ہیں کہ نہیں ہیں. بے شک جائز ہیں, حلال ہیں, ان کی اجازت مباح ہے, لیکن موقع کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہیں. جیسے کہ بہت ساری مثالیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے رزق دینے کے لیے, لیکن ہم اسباب اختیار کرتے ہیں, یعنی بزنس کرتے ہیں, دکان کرتے ہیں, ہم نوکری کرتے ہیں. تو بزنس کرنا یہ اسباب اختیار کرنا ہے. اب اس کے اندر آپ کوئی حلال چیز کا بزنس کر رہے ہیں, مثال کے طور پر ذہن میں آ گیا جی چوڑیاں بیچ رہے ہیں, تو اب چوڑیاں بیچنا یہ اسباب اختیار کرنا ہے, رزق تو اللہ نے دینا ہے, چوڑیوں کی دکان لگانا یہ اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن اب آپ چوڑیوں کی دکان اس جگہ پہ لگا رہے ہیں کہ جہاں پر عورتیں ہوتی نہیں ہیں, یا جہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں تو بیویوں کے بغیر اکیلے رہنے والے مرد ہیں, سنگلز ہیں, تو انہوں نے کس کے لیے چوڑیاں خریدی ہیں بھائی؟ تو حلال اسباب اختیار کرنا وہ بھی عقل کے دائرے میں رہ کر کے اختیار کرنا ہے. بالکل یہ ایسے نہیں کہ جی کوئی تکنا بنتی ہو جس چیز کی وہ آپ نے اسباب اختیار کرنے شروع کر دیے. حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرنے کی بھی بہت ساری اس طرح کی اور مثالیں بھی بات ڈسکس ہوئی تھیں. ایک بات جو کہ پچھلے موضوع کے اندر رہ گئی تھی, وقت بھی باقی نہیں بچا تھا, اور یہ ایک مستقل موضوع کے طور پر بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت چونکہ ایک اور جہت سے پھر اس بات کو آگے چلانا ہے تو وہاں پر ان دونوں باتوں کو پھر ہم ایسے ٹائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کو سمجھنا, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے سمجھانے کی بھی اور سمجھنے میں بھی. وہ یہ کہ اسباب اختیار کرنے کا جو ہمیں حکم ہے, تو یہ حکم جو ہے یہ پہلا حکم ہے, اور اس کے بعد دوسرا بھی حکم ہے. یعنی جب کوئی کام کرنا ہو تو اس میں عقل کے بعد و توکل بھی آتا ہے. یہ نہیں کہ صرف عقل ہی عقل, اسباب ہی اختیار کرتے چلے جاؤ, عقل ہی استعمال کرتے چلے جاؤ اور توکل کی نوبت ہی نہ آئے, توکل کی باری نہ آئے, اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ ہی نہ ہو کہ جی اب اللہ کے حکم کو ماننا بھی ہے, یہ سب کچھ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ حلال بھی ہیں اور وہ عقل کے حساب سے بھی ہیں, پھر بھی حکم نہیں مان رہے. تو توکل بھی کرنا ہے, یہ صرف نہیں کہ ساری زندگی عقل کی بنیاد پر ہی گزارنی ہے. تھوڑی بہت تو بات ہوئی تھی کہ عمل جو ہے اس کے لیے انسان کو عشق کی ضرورت پڑتی ہے. صرف عقل کی بنیاد پر عمل نہیں ہو سکتے, عقل کی بنیاد پر تو یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ عمل مناسب ہے، جائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عقل بتاتی ہے۔ لیکن عمل کی توفیق ملنا، عمل کا شوق، جذبہ، آگے بڑھ کر کے کود، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل تو ابھی تک یہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی اس آتش نمرود کے اندر مجھے کودنا بھی چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، یہ تو صحیح نہیں، یہ تو خودکشی کے مترادف ہو جائے گا، اور اسلام میں تو خودکشی منع ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں کودوں گا، یہ کودنا جو ہے وہ خلاف شرع ہے۔ بھئی یہ دیکھو کہ کودنے کا حکم کس نے دیا ہے، اس ذات نے تمہیں حکم دیا ہے جس ذات کے ساتھ تمہیں عشق ہے، تو عشق کے اندر جب تم نے دیکھ لیا، عقل استعمال کر کے دیکھ لیا کہ یہ حکم مجھے نمرود سے نہیں مل رہا، یہ حکم مجھے کسی مفاد پرست انسان سے نہیں مل رہا، کسی جھوٹے سے نہیں مل رہا، کسی دھوکے باز میڈیا سے نہیں مل رہا، کسی جھوٹ بولنے والے میڈیکل انسٹیٹیوشن سے نہیں مل رہا، کسی ایسی فارماسیوٹیکل فرم سے نہیں مل رہا جس فارماسیوٹیکل فرم جو ہے اس کے اوپر کروڑوں اربوں ڈالروں کے غبن کے مقدمے چل چکے ہیں اور ان کو پے کرنا پڑ چکا ہے، کسی ایسی کمپنی سے نہیں مل رہا جو کہ ویل نون ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، بلکہ یہ حکم مل رہا ہے ایک خیر خواہ شخصیت کی طرف سے، ایک ذات کی طرف سے جو کہ صرف میرا بھلا ہی چاہتی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر پرکھ لیا۔ اب جب پرکھ لیا آپ نے یہ سب کچھ، تو اب اس کے بعد مزید نہیں کہ پتہ نہیں آگے جا کے میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میں یہ حکم پہ عمل کر لوں گا تو آگے نہ جانے کیا مصیبتیں آ جائیں گی میرے اوپر، نہ جانے کیا اچھا ہوگا، نہ جانے کیا برا ہوگا۔ نہیں، آتش نمرود میں کود پڑو، وہاں پر عشق کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر عشق کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر عقل کام نہیں آئے گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبیوں کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا سوائے فرشتے کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، انسان نہیں ہیں، ملائکہ ہیں، صرف ان کا واسطہ ہوتا ہے، وہ لا کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کو دیتے ہیں۔ تو نبی نے حکم اللہ تعالیٰ کا ماننا ہوتا ہے بلا واسطہ، یعنی کوئی مادی واسطہ نہیں ہوتا، روحانی واسطہ ہوتا ہے، مادی واسطہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو نبی کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عشق کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو عشق ہے، اس کو توکل ہے، وہ کود پڑے گا آتش نمرود کے اندر۔ یہ نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جو غیر نبی ہوتے ہیں، ان غیر نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم براہ راست نہیں آتا، بلا واسطہ نہیں آتا، واسطے کے ساتھ آتا ہے، اور وہ واسطہ جو ہے وہ ایک روحانی پلس مادی واسطہ ہوتا ہے، روحانی پلس مادی واسطہ، مادیت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، جس کو کہ اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ اب اللہ کا نبی جو ہے یہ جیتے جاگتے ایک جسم والی انسان، جسم والا انسان ہوتا ہے، جو کہ ہم آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، کانوں سے اس کی بات کو سن بھی سکتے ہیں، اور کون سن سکتے ہیں؟ جو نبی کے زمانے کے لوگ تھے وہ نبی کی بات کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ رہنے کو، صحبت کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کو حکم، یعنی صحابہ کرام کو حکم کس نے دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دینا۔ حتیٰ کہ جو قرآن کے اندر احکامات صحابہ کرام کے پاس آئے، وہ قرآن کے احکامات بھی جبرائیل کے ذریعے سے نہیں پہنچے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام وہ سارے کے سارے احکامات لے کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ صحابہ کرام تک پہنچائی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے حکم کے اوپر آتش نمرود جیسی کسی چیز کے اندر کود پڑنے کے لیے اللہ کی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی محبت کی ضرورت پڑے گی کہ یہ نبی علیہ السلام مجھے جو حکم دے رہے ہیں، یہ حکم دراصل اللہ ہی کا حکم ہے، اور ان کی بات کے اوپر میں نے ایسا اعتماد کرنا ہے کہ اب جب میں نے چیک کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جب میں نے چیک کر لیا کہ یہ صادق اور امین ہیں، یہ خیر خواہ ہیں میرے، میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ہی فکر کرنے والے ہیں تو اب میں ان کے اس حکم کے اوپر میں اپنی عقل کو استعمال نہ کروں کہ جی مجھے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والے میرے ساتھ اگر میں نے ان کا حکم مان لیا تو. نہیں، یہاں پر یہاں پر عشق کی ضرورت پڑے گی، یہاں پر محبت کی ضرورت پڑے گی. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ صحابہ کرام کے لیے نبی علیہ السلام کی محبت لازمی ہے احکام الہی کے اوپر عمل کرنے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر انسانوں کو اس دور اس زمانے کے جو ورثائے نبی علیہ السلام ہوتے ہیں، علماء اور مشائخ ہوتے ہیں، ان کی محبت بھی، ان کا عشق بھی لازمی ہے کہ ان کے احکامات کے اوپر عمل کر سکیں جو کہ وہ اس دور کے معاملات کے حساب سے ان کو لگا رہے ہیں. اب یہاں پر عقل استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور ہمارے عقل کا استعمال جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو کر کے دیتا کہ عشق کی باری آ سکے، اگلا حکم آ سکے، توکل کی نوبت آ سکے. وہ عقل ہی لگے ہوئے ہیں استعمال کرنے میں، عقل ہی استعمال کرے جا رہا ہے، اچھا جی ایسا نہیں تو ایسا، ویسا نہیں تو ویسا، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر آگے سے شیطان جو ہے نا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے اندر عشق وش تو ہے نہیں، یہ تو اندر سے خالی ہے بالکل، یہ تو خالصتاً عقل کا غلام ہے، عقل پرست ہے یہ شخص، تو اب شیطان آ کر کے اپنا دوسرا وار کرتا ہے. وہ دوسرا وار کیا کرتا ہے؟ اس کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو حکم تمہیں دے رہے ہیں نا، یہ حکم تو ہے ہی سرے سے غلط، یہ حکم ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ حکم غلط ہے، اس حکم کے اوپر تو عمل کرنا ہے ہی غلط. یہ نہیں کہ یہ مت دیکھو کہ بعد میں کیا ہوگا، اچھا اگر میں کر لوں گا، ہے تو بڑے اچھے لوگ ہیں، تو بڑے اچھے صاحب حکم دینے والے، یعنی جس کو کہتے ہیں مانتے تو ہیں، مانتا تو ہے لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، کو تو مانتا ہے، اس کو تو مانتا ہے کہ ہاں جی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، بلی ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، کو تو مانتا ہے کی نہیں مانتا. کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر لو اور ایسا نہ کرو، وہاں کہتے ہیں نہیں، وہاں میں نے کی نہیں ماننی ہے، میں نے کو ماننا ہے، کی نہیں ماننی ہے. تو جب انسان کو مان لیتا ہے، کی نہیں مانتا، تو اس کے بعد شیطان اگلا وار کرتا ہے. اس کا اگلا وار کیا کرتا ہے، کیا اس کا اگلا وار ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں نا، تو یہ حکم تم جو نہیں مان رہے ہو تو بھائی بہت اچھا کر رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو، اس لیے کہ یہ حکم سرے سے ہے ہی غلط، اس حکم کی تو شریعت کے اندر، دین کے اندر نظیر ہی نہیں ملتی. یہ جو تمہیں حکم دینا شروع ہو گئے، اس کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی، اس کی تو کوئی شریعت میں نظیر نہیں ملتی. تو اب اس کی بڑی مثالیں مل سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں، لیکن پچھلے دنوں ہمیں جو ایک مثال زیادہ انکاؤنٹر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب بات ہو رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے، بہت لمبی بات چلی ہے، کئی مہینوں ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات کری ہے، انگریزی کے آرٹیکلز بھی آپ کے سامنے رکھیں، اردو کے آرٹیکلز بھی آپ کے سامنے رکھیں، بڑی دلیلیں، بہت ساری چیزیں. تو اب ان کا جواب کیا کہ یہ جو ہے نا دقیانوس اور قدامت پسند مولوی صاحب، ہر چیز کے اندر ان کو پریشانی مشکل نظر آتی ہے، تو یہ ایک ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں یا ایک ایسی بات کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہیں کہ جس کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا تھا. یہ تو حکم ہی اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے، اور اس کے اوپر عمل تو صحابیات نے نہیں کیا تھا، صحابیات نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ جو ہے وہ آج لا کر کے دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، یہ ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں، یہ کس قسم کے حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، صحابیات نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے ایسا حکم نہیں دیا، اور یہ 21ویں صدی میں آ کر کے نیا حکم دے رہے ہیں. یعنی کیا کہ حکم ہی غلط ہے، سرے سے حکم ہی غلط ہے. یہ کون سی پابندیاں لگا رہے ہیں جب پابندی نبی علیہ السلام نے نہیں لگائی اس موضوع کے اوپر، اس حکم کے متعلق پابندی نہیں لگائی نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے نہیں لگائی. تو آج اس یہ جو ایک مغالطہ لگا ہوا ہے نا، اور جس مغالطے کی وجہ سے بہت سارے دیندار لوگ، یعنی یہ صرف لبرلز کا ایک اعتراض نہیں ہے، یہ صرف جدت پسندوں کا اعتراض نہیں ہے کہ جی صحابہ نے جب یہ حکم نہیں لیا کہاں سے لا کر کے. اسلامک فیمنسٹ کا یہ اعتراض نہیں ہے کہ جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کیسے کر رہے ہیں, بلکہ اس اعتراض کی رو میں بہت سارے ایسے لوگ بھی بہہ جاتے ہیں کہ جو کہ اخلاص کے ساتھ شریعت اور سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس پھیلائی ہوئی غلط فہمی کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی دیکھو بالکل صحیح بات ہے, صحابیات نے ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ کہاں سے آ گئے اس طرح سے ایک بات کی اشاعت کرنے والے, اور وہ لوگ واقعی صحابیات کو اپنا رول ماڈل بنا کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, صحابہ کرام کو رول ماڈل بنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن جب ان کے سامنے اس طریقے سے بات کو پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ویو نہیں ہوتا یا ان کے پاس معاملے کی ڈیٹیلز نہیں ہوتی, تفصیل نہیں ہوتی ان کے پاس معاملے کی, اس وجہ سے اس بات کو آن فیس ویلیو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی جب نبی علیہ السلام نے یہ پابندی نہیں لگائی تو آج کے مولوی لوگ پابندی کیوں لگا رہے ہیں, یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ قدامت پسند ہیں اور یہ بڑے ریجڈ ہیں, یہ ریجڈ مولوی لوگ ہیں, اصل میں بڑے سخت مزاج قسم کے مولوی لوگ ہیں, ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا یہ پابندیاں لگاتے ہیں, حالانکہ یہ پابندیاں نبی علیہ السلام. اچھا اس کے اوپر باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دین کو تبدیل کر رہے ہیں, یعنی نبی علیہ السلام کے, اچھا اس کے اوپر قرآن کی آیت بھی ان کو استعمال کرتے ہیں, اصل تفسیر کیا ہے یہ تو ان کو نہیں پتا لیکن آیت کا ترجمہ پڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں, اور دین کو, یعنی دیندار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں, لیکن جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ دین کی اور قرآن کی غلط توجیہ و تشریح کر رہے ہوتے ہیں, اپنے نفس کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ قرآن کی آیت کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. اب جب دین کو مکمل کر دیا تو دین کے احکام مکمل ہو گئے, کیونکہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی, اور اس آیت کے بعد چند ایک آیات اور اتری ہیں قرآن مجید کے اندر اور وہی اس کے بعد مکمل ہو گئی. وہ جو آیات اتری ہیں ان کے اندر کوئی شریعت کے احکام نہیں ہیں, شریعت کے احکام اس دن مکمل ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اس دن احکام مکمل ہو گئے, آگے احکامات بھی نہیں آئے. تو مطلب کیا کہ دین مکمل ہو جانے کا مطلب یہ ہے احکامات مکمل ہو گئے. جب احکامات مکمل ہو گئے تو یہ مولوی لوگ کون سا حکم لگا رہے ہیں, جب احکامات مکمل ہو گئے اس دن تو مطلب یہی ہے نا کہ یہ دین کے اندر بدعت کر رہے ہیں یا دین کے اندر تحریف کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ باقاعدہ اعتراضی طور پر دینداروں سے سننے کو بھی ملتی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی باتیں بائی کر لی ہوتی ہیں اور آگے جا کر کے پھر اسی کو بطور اعتراض کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو ہم نے عقلی دلیل کے طور پر واقعہ اپنی ایک کلاس کے اندر سمجھایا جو کہ آپ نے اکثر کے ساتھ شیئر بھی کیا, امید ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا, ہر ایک کے ساتھ اس کو ابھی شیئر نہیں کیا ہے. تو وہ عقلی دلیل کے طور پر جو واقعہ شیئر کیا تھا اس کو مختصراً بیان کرنے کی آج اس کوشش کرے گا کہ ہمارے قریبی عزیز کا ابھی پاکستان کے اندر انتقال ہوا, تو ان کو جو لنگ انفیکشن اور نمونیا اور کووڈ پازیٹو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو گئی تھیں, حتیٰ کہ بالآخر جو ہے وہ ایک بیکٹیریا کا بھی اٹیک ہوا, انفیکشن بھی ہوا, تو ان کو ہسپتال میں داخل کیا تو ہسپتال والوں نے انفیکشن کنٹرول کی خاطر جو ہے وہ تمام لوگوں سے ملنا بند کر دیا ان کا, حتیٰ کہ ہسپتال میں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا سوائے دن کے ایک گھنٹے میں, اور وہ بھی فیملی کا صرف ایک شخص, کلوزسٹ فیملی کا ایک شخص, امیڈیٹ فیملی کے ایک سے زیادہ لوگ بھی نہیں آ سکتے تھے, اور قریب جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی. بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ, اتنا زیادہ اسٹرکٹ انفیکشن کنٹرول تو کبھی پاکستان میں ہم نے سنا ہی نہیں, بلکہ دنیا میں شاید کبھی نہ سنا ہو اتنا زیادہ انفیکشن کنٹرول. انہوں نے کہا جی ہمارا پروٹوکول ہے, وی آر دا ایکسپرٹس آف دس فیلڈ. ہمارے تو ہاسپٹل کا نام ہی ہے انفیکشیس ڈیزیزز. اس نام کا بھی کوئی ہاسپٹل موجود نہیں پورے پاکستان کے اندر. بھائی ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کا. جو جائے گا بھی اگر دیکھنے کے لیے بھی, تو وہ بھی پورا کا پورا جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں پی پی کہتے ہیں اس پی پی ٹی وٹ ایور اس ڈریس کو کہتے ہیں, وہ ڈریس پہن کر کے اندر جائے گا جی. تو یہ ایک ڈاکٹرز تھے ایکسپرٹس تھے اس ہاسپٹل کا, یہ پروٹوکال تھا, یہ طریقہ تھا. کرنا کیا چاہ رہے ہیں جی, انفیکشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اسی کے فوراً بعد ہمارے ماموں کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن ان کے چند ہی دنوں کے بعد پھر ایک اور جگہ پہ ہمارے ایک اور قریبی دوست کے والد صاحب بھی اسی طریقے سے انہی ساری تقریباً انہی ساری سمٹمز کے ساتھ وہ بھی آئی سی یو کے اندر, وہ بھی وینٹیلیٹر کے اوپر, وہ بھی سیڈیٹڈ حالت کے اندر, ان کو بھی سارے اس قسم کے تقریباً سیم ایشوز. لیکن وہاں کے جو ہاسپٹل سٹاف ہے, حالانکہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی اور سارے کے سارے ان کے پاس اکوپمنٹس بھی ہیں اور بہترین پروٹوکالز بھی ہیں, بڑے اسٹرکٹ بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے انفیکشن کنٹرول کا طریقہ اتنا بنایا کہ بھائی صرف دو بندے آ سکتے ہیں, چاہے وہ فیملی والے ہوں چاہے وہ فیملی کے علاوہ ہو, صرف دو کو ہم الاؤ کریں گے, اور وہ ماسک پہن کر کے آئیں گے, وہ مریض کے قریب آ کر کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, تھوڑی دیر آ کر کے بیٹھیں کھڑے ہوں جو بھی کرنا ہے کریں, اس کے بعد وہ چلے جائیں, پھر اس کے بعد دو دوسرے لوگ لے آ جائیں ان سے ان کو وزٹ کرنے کے لیے. اب یہ بھی انفیکشن کنٹرول والے, ان کے پاس بھی ایک پرائیورٹی انفیکشن کنٹرول کرنا, لیکن ان کا پروٹوکال جو ہے وہ مختلف ہے, ان کا اجتہاد مختلف ہے. اور ہم نے اسی طریقے سے پھر بات سمجھانے کی کوشش کری کہ یہ جو انفیکشن کنٹرول جس طریقے سے فزیکل ڈیزیزز کے ڈاکٹرز انفیکشن کنٹرول کرتے ہیں نا اپنے پروٹوکالز لگا کر کے, اسی طریقے سے دین کے اندر علماء کرام فتوے لگا کر کے اور پابندیاں بتا کر کے وہ روحانی انفیکشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس روحانی انفیکشن ہی کو دینی زبان کے اندر فتنہ کہا جاتا ہے. یہی چیز تو ہے فتنہ, روحانی انفیکشن, کہ ہاں بھائی فتنہ پھیل جائے گا تو اس کے اوپر پھر جو قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنے والے اور حدیث مبارکہ کو اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپنی مرضی سے سمجھنے والے, وہ یہ بات اڑا دیتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تو بڑے ریجڈ ہیں اور یہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ تو بس ان کا تو ہر چیز کے اوپر نا فتنہ پھیل جانے کا ڈر, اور فتنے پھیل جانے کے ڈر کے بہانے جو ہے نا وہ ہر وقت پابندیاں لگاتے رہتے ہیں, ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو, یوں نہ کرو یوں نہ کرو, ویسے نہ پہنو ویسے نہ کرو, ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ, ہر وقت پابندیاں لگاتے رہتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسی پابندیاں نہیں لگائی تھیں, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ صحابیات نے تو ایسی پابندیاں اپنے دور کے اندر نہیں کرنی تھی. اور پھر بہت سارے دیندار لوگ جو ہیں وہ اس آرگیومنٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور وہ واقعی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان مولویوں کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے جو ہے نا وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے اور اپنی اتھارٹی کو جو ہے لوگوں کے اوپر تھوپنے کے لیے یہ پابندیاں ہر وقت لگاتے رہتے ہیں, حالانکہ پابندیوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, دین تو مکمل ہو چکا ہے جی 1400 سال پہلے, احکامات شریعت جو ہے وہ پورے کے پورے نازل ہو چکے ہیں, مکمل ہو چکے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں ایسی پابندیاں. تو اس کے اوپر پھر پہلے تو ہم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن سے چند باتیں آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں جو کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت نے لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو اکمال دین یعنی دین کی تکمیل جو ہے نا, تو اس کا معنی ترجمان القرآن یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ آج دین حق کے تمام حدود و فرائض اور احکام و آداب مکمل کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی بات ہو چکی مکمل کر دیے گئے ہیں, اب اس میں نہ کسی اضافے اور زیادتی کی ضرورت باقی ہے اور نہ کمی کا احتمال ہے. تفسیر روح المعانی سے حضرت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ معانی بیان فرمائے اس آیت کی تفسیر میں. ٹھیک ہے, آگے لکھتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد احکام اسلام میں سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا, جو چند آیات اس کے بعد نازل ہوئی ہیں یعنی اس عرفات کے دن کے بعد جو چند آیات نازل ہوئی ہیں ان میں یا تو ترغیب و ترہیب کے مضامین ہیں اور یا انہی احکام کی تاکید جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے. تو یہ تو پہلے سے ہمیں پتا ہے یہ بات. اب اس کے بعد اس کی تفسیر اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات اس کے منافی نہیں ہے, یعنی یہ بات اس کو ڈینائی نہیں کر رہی کہ اصول و اجتہاد کے ماتحت ائمہ مجتہدین یعنی ہر دور ہر زمانے میں جو امام ہوتے ہیں مجتہدین، امام وہ نماز پڑھانے والے خالی امام نہیں، فقہا اجتہاد والے جو امام ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہوتے ہیں اجتہاد کے، وہ نئے نئے پیش آنے والے واقعات و حالات کے متعلق اپنے اجتہاد سے احکام شرعیہ بیان کریں، حالات و واقعات کے متعلق، کیونکہ قرآن کریم نے جس طرح احکام شرعیہ کے حدود و فرائض وغیرہ بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اصول اجتہاد بھی قرآن ہی نے متعین فرما دیے. یعنی یہ اجتہاد کا جو سلسلہ ہے یہ قرآن ہی کے اصول سے آگے چلا ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ صرف ایک زمانے کے لیے، ایک نبی کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا دین ہوا کرتا تھا کہ وہاں پر جو نبی آتے تھے، نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے، ان کے جانے کے بعد تیسرا نبی بھیج دیتے تھے، اور ہر نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ڈائریکشنز لے رہا ہوتا تھا، کیونکہ نبوت ہوتی ہی وہی کے ساتھ ہے، کتاب ہر ایک کے اوپر نہیں اتری لیکن وہی تو ہر نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے نا، جبرائیل علیہ السلام تو سارے نبیوں کے پاس آتے تھے، تو بنی اسرائیل کے اندر یہ سلسلہ نبیوں کی شکل میں چلتا رہتا تھا، جبکہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، اور اس آخری نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد اس دنیا کے اندر اس دین کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی ہے جس کا ذکر اپنے قرآن میں اور نبی علیہ السلام کے حدیثوں کے اندر کھول کر کے بیان فرما دیا، وہ یہ ہے کہ اس امت کے علماء مجتہدین جو ہوں گے وہ ہر دور ہر زمانے کے لیے کے اندر اجتہاد کیا کریں گے جو کہ بیسڈ آن قرآن اور سنت ہوگا. تو قرآن اور سنت جو ہے وہ اجتہاد کی بنیاد ہے، بیس ہے اس کا اجتہاد، لیکن اس بنیاد کے اوپر اس دور کے زمانے کے حساب سے عمارت کھڑی کرنا یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے. صرف بنیاد کے اوپر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو ایک عمارت کی ضرورت ہوتی ہے جس عمارت کے اندر آپ اپنی زندگی کے معاملات کر سکیں. تو اجتہاد کی بنیاد قرآن اور حدیث ہی ہوتی ہے، تو وہی فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اصول اجتہاد بھی قرآن ہی نے متعین فرما دیے، ان کے ذریعے جو احکام قیامت تک نکالے جائیں گے وہ سب ایک حیثیت سے، یعنی ایک جہت سے، ایک اینگل سے قرآن ہی کے بیان کیے ہوئے احکام ہیں، یعنی وہ خلاف قرآن احکام نہیں ہوتے، خلاف سنت احکام نہیں ہوتے، کیونکہ ان اصول کے ماتحت ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے، یعنی جس کو اصول شریعت کہتے ہیں، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، یہ بیسکس جو اصول مل گئے ان کی بنیاد پر اجتہاد کیا جا رہا ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اکمال دین کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا. یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ اکمال دین کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جب اجتہاد کی ضرورت آگے پیش آنی تھی، دروازہ بند نہیں ہونا تھا، تو پھر اکمال دین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کی بھی تو کوئی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے نا. تو وہ ایکسپلینیشن بیان کر رہے ہیں کہ اکمال دین کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا، اب نہ اس میں کسی زیادتی کی ضرورت باقی ہے، نہ منسوخ ہو کر کمی کا احتمال. یعنی اب اس دین کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد ہی متصل سلسلہ وحی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہونے والا تھا، اور بغیر وحی الہی کے قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، کوئی حکم منسوخ اب نہیں ہو سکتا. اور آگے فرماتے ہیں، اور جو بظاہر زیادتی احکام، یعنی احکام میں جو زیادتی ہو رہی ہے ہر دور ہر زمانے کے حساب سے، جو احکام ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، نئے احکام نہیں آ رہے ہیں بلکہ ان احکامات کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، تو بظاہر زیادتی احکام کی اصول اجتہاد کے اور جو بظاہر زیادتی احکام کی اصول اجتہاد کے تحت فقہا و مجتہدین کی طرف سے ہوئی، وہ در حقیقت زیادتی نہیں ہے بلکہ احکام قرآنی کی توضیح و بیان ہے. یعنی مقصد ان سب کا یہی ہے کہ احکام قرآنی ہی کو اس زمانے کے حالات کے مطابق بیان کر دیا جائے کہ جی وہ احکامات جو ہیں وہ ہمارے دور کے اندر ہماری سچویشنز میں کیسے امپلیمنٹبل ہوں گے، کیسے ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو یہ ہے اجتہاد کا مقصد، یہ نئے احکام لگانا نہیں ہے جو کہ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے لگاتے رہتے ہیں، نئے نئے فتوے دیتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات ہے نہیں، اصل میں بہت ہی سمپل قسم کی بات ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس قسم کی اتنا کچھ سننے کے بعد، اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد پھر وہی بات، یہ مولوی لوگوں کا تو مسئلہ یہی ہے کہ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا اس کو یہ منع کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بہت ہی اس قسم کی بات سوچ کر سن کر کے بھی جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا عرصے سے دیندار، اتنا عرصے سے پڑھنے والا اور سننے والا، وہ پھر آ کر کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے، وجہ کیا بنتی ہے اس کی؟ اب آتے ہیں ہم وجہ کے اوپر، وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، انسان کے اپنے اندر جو نفس ہوتا ہے نا، یہ پابندی برداشت نہیں کرنا چاہتا، یہ حکم کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، یہ چاہتا ہے آزادی، میں اپنی من مرضی سے جو چاہے کروں، یہ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ پابندی نفس برداشت نہیں کرنا چاہتا، تو اب یہ کرتا کیا ہے؟ اس کے پاس ایک اس کا سلیوشن کیا ہوتا ہے، وہ سلیوشن یہ ہوتا ہے اس کے پاس کہ یہ جو نفس ہوتا ہے نا، یہ اپنے آپ کو کرتا ہے اپ گریڈ، جس طرح سافٹ ویئر کے ورژن آتے ہیں نا، پھر ایک ورژن جو ہے ذرا پرانا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ گریڈ کر لو، بھائی آپ کے جو ونڈوز تھی، ونڈوز ورژن 10 تھا، اب پتہ نہیں کون سا ونڈوز ورژن 12 11 آ گیا ہے جی، تو اپ گریڈ کر لو ونڈوز کے ورژن کو، اب اپ گریڈ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے اندر زیادہ فیچرز آ جائیں گے، زیادہ آپ کی جو ہے وہ کام کر سکیں گے، آپ کی زیادہ عزت ہو جائے گی، زیادہ لشپش، ونڈوز کے اندر جو لشپش ہوتا ہے وہ زیادہ آ جائے گا، اسی طریقے سے بندے کا نفس چاہتا ہے کہ میرے اندر بھی زیادہ لشپش آ جائے، تو وہ اپ گریڈ کیسے کرتا ہے؟ وہ اپ گریڈ ایسے کرتا ہے کہ جب نبی آ کر کے کوئی حکم دیتے ہیں نا، تو نبی کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں یہ نبی کیوں بیچ میں آ گئے، میں تو اپ گریڈڈ ہوں ڈائریکٹ ٹو اللہ، وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ اللہ کنیکشن میں اپ گریڈ کرتا ہے، یہ بیچ میں نبی، یہ سافٹ ویئر جو ہے نا، یہ نبی والا سافٹ ویئر، یہ میرے شان کے مطابق نہیں ہے، تو نبی کے زمانے کے کفار و مشرکین کیا کہتے ہیں، بھائی اللہ ہے نا، اللہ کو ہم جانتے ہیں، تمہیں کوئی تھوڑی ضرورت ہے ہمیں بتانے کی کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا نہیں چاہتا، ہمیں پہلے سے پتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے نبی کو بیچ میں سے نکال کر کے ڈائریکٹ اللہ، تو اس طریقے سے انسان کا نفس اپ گریڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو نبی کے بعد کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اگلے درجے کے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ جی جو ان کے دور کے علماء مشائخ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی تم کہاں سے بیچ میں آ گئے، ہمیں بتانے والے، ہمیں سکھانے والے، ہمیں منع کرنے والے، تم کہاں سے آ گئے، ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنے آپ کو زیادہ تر اپ گریڈ اللہ تعالی سے ڈائریکٹ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے میرا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ کنیکشن کیسے ہوگا، اب ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو نہیں ہے مجھے آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، ابھی بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، مولوی صاحب کو سائڈ میں کرو تم، تو وہ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کرتے، بلکہ کیسے کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، جی حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ والی حدیث آئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلانی صحابیہ کو یہ کام کرنے کی اجازت دے دی تھی اور اس بات سے منع نہیں کیا تھا اور اس بات سے منع نہیں کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے تو منع کیا نہیں تھا اور یہ آج کے مولوی آ کر کے منع کر رہے ہیں، میں تو اپنے آپ کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ کنیکٹ کروں گا، صحیح مسلم پڑھوں گا، صحیح بخاری پڑھوں گا اور وہاں سے خود سے احکام لوں گا اور خود سے اس کے اوپر عمل کروں گا جیسے جیسی بھی میری مرضی آئے گی، تو بعد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ جو ہے وہ اللہ کے نبی سے جا کر کے کرتے ہیں، اور یہ اپ گریڈ کرنے کے جو سلسلہ ہے نا یہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ نفس تو پھر نفس ہے نا، وہ تو ہر زمانے ہر دور کے اندر ہوتا ہے، تو ہمارے زمانے کے اندر بھی اپ گریڈ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ کیسی جی کہ جی جو شیخ ہے نا، جو کہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جو کہ ذرا صحیح نہیں اور غلط کا پتہ بتاتے ہیں، یہ نہیں کرو ایسے نہیں کرو ویسے کرو ویسے نہیں کرو، تو پھر جن کو پسند نہیں آتا یہ پابندیاں، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے نا شیخ کے ساتھ ڈائریکٹ جڑ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دادا شیخ، تو والد شیخ جو ہے نا ان کو تو مصیبت ہے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، بس ہر وقت یہ نہیں کرو ویسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو، چلو جو ہم جو ہے نا دادا شیخ سے جڑ جاتے ہیں، دادا شیخ کی باتیں کریں گے، دادا شیخ کی دعائیں لیا کریں گے، دادا شیخ سے وہ ہے نا ان کی محبت کے اندر اور ان کی عاشقی کے اندر ہم اشعار پڑھا کریں گے اور اشعار لکھا کریں گے، ہے نا وہاں سے تو ڈانڈا پٹ ہونی نہیں ہے، پتا ہے ہمیں، نفس کو پتا ہے، دادا شیخ نے تو چمکارنا ہوتا ہے، دادا جی کیا کرتے ہیں پوتوں کے ساتھ، دادا جی پوتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, بہت کم جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں بےچارے اتنے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ پوتوں کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, رائٹ. ورنہ دادا تو پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں, ان کے تو کیا کہتے ہیں اس کو, دلارے, دلارا, میرا دلارا, ٹھیک ہے نا. تو نفس کے لیے یہ بات بڑی بڑی محبوب ہے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لو اور اوپر والے سے جا کے جڑ جاؤ اور بیچ والے کو ارریلیونٹ کر دو تاکہ سننی نہ پڑ جائے مجھے, ماننی نہ پڑ جائے مجھے. بس بہت سمپل سی بات ہے, بہت سادہ سی بات ہے. تو یہ اصول جو ہے نا, یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے, اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو مغفرت کر دینی ہے اور سب کچھ کر دینا ہے. یہ شریعت کی پابندیاں خواہ مخواہ میں انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کری ہوئی ہیں. اس زمانے کے لوگ نبیوں کو بولتے تھے, بعد کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ پھر تابعین کو بولنا شروع ہو گئے, ان کے بعد کے زمانے والے لوگ جو ہیں وہ تبع تابعین کو یہی ساری باتیں بولنا شروع ہو گئے, اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے مولوی لوگوں کے بارے میں, علماء حق کے بارے میں یہی والا سلسلہ. اور وجہ اس کی دراصل یہی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعتماد کو بحال کریں, جو اپنے دور کے لوگ ہیں نا, جو علماء حق ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں, اس محبت کو بڑھائیں, جو محبت پھر اطاعت پر لے کر کے جاتی ہے, اطاعت پر ابھارتی ہے. عقل کی بنیاد پر ہم مان تو لیتے ہیں ہاں جی بڑے اچھے ہیں اور بڑی زبردست بات بھی کرتے ہیں اور بڑے نیک بھی ہیں, بڑے سب کچھ ہیں, لیکن کو ماننے کے بعد کی ماننے کا جو سٹیپ ہے نا, یہ محبت کے بغیر نہیں آ سکتا, یہ عشق کے بغیر نہیں آ سکتا. تو اب ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں چیز کرنے سے منع کر رہے ہیں نا, تو یہ منع جو ہے وہ انفیکشن کنٹرول کی وجہ سے کر رہے ہیں. کیونکہ دین کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بھائی جو فتنہ, جو مصیبت, تمہاری تکلیف, پریشانی جو دنیا میں بھی تمہیں ملے گی, جو آخرت میں بھی تمہیں ملے گی, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس کو بچانے کے لیے چونکہ ہمارے پاس ایک ایسا ویو ہے, معاشرے کا بھی ویو ہے, دین کا بھی ویو ہے, ماضی کا بھی ہے, مستقبل کی بھی چیزیں ہم نے حدیث مبارکہ کے اندر پڑھی ہوئی ہیں, اور حال کا بھی ویو ہے کہ جی کیسے کیسے انفیکشنز پھیلے ہوئے ہیں, کیسی کیسی مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں, کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ حرام ہو چکی ہیں, برباد ہو چکی ہیں. جب وہ انفیکشن کنٹرول کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے, نہیں سن رہے تھے ان باتوں کو, تمہارے پاس یہ ویو نہیں ہے, تم نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کے گھرانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارا تو یہ معاملہ رہتا ہے نا کہ ہم تو جب تک ہماری زندگی کے اندر ہلا گلا چل رہا ہوتا ہے, پکنک اینڈ پارٹی چل رہی ہوتی ہے, دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں سب کے گھر میں دعوتیں چل رہی ہیں, سب کے گھر میں پکنک اینڈ پارٹی چل رہی ہے, سب جو ہیں وہ بڑے خوشگوار موڈ میں. جب ہمارے اس خوشیوں والے سرکل کے اندر سے کسی کے اوپر عذاب آتا ہے, کسی کے گھر کے اندر بربادی آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, شاید ہمیں خبر مل جاتی ہے کہ اچھا اس کے گھر میں یہ بربادی آ چکی ہے, اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہماری پکنک کے پارٹیز کنٹینیو ہو رہی ہیں ابھی, دین وی فورگیٹ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ آنا بند کر دیتا ہے, پھر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, وہ سائڈ لائن پہ لگ جاتا ہے, ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب ٹھیک ہیں, سب مزے میں, سب خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. کل کو اب ہمارے گھر میں بھی اگر اس قسم کی اللہ نہ کرے مصیبت آ گئی, بربادی آ گئی نا, تو کیا ہوگا, باقی لوگوں کی پارٹیز چلتی رہیں گی, ہم سائڈ پہ لگ جائیں گے, ہم کھڈے سے لگ جائیں گے, ہم پارٹیز میں آنا بند کر دیں گے, کسی کو ہماری یاد بھی نہیں آئے گی, کوئی ہمیں مس نہیں کرے گا کہ وہ کہاں گئے ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ پارٹیوں میں شرکت کرتے تھے, باربیکیو پارٹیز میں آتے تھے اور میچ کھیلا کرتے تھے اور فلانا کیا کرتے تھے, کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا جس طرح ہم کسی کو یاد نہیں کرتے. تو بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو ہمارے خیر خواہیں, جو کہ دل رکھتے ہیں, جو نگاہ رکھتے ہیں, جو کہ صرف اپنے آپ اپنے ذات میں مگن نہیں ہوتے, اپنے سیلف کے اندر وہ ان کی ساری تفریح اور تماشے نہیں چل رہے ہوتے, بلکہ ان کے سامنے پورے کے پورے امت کا ویو ہوتا ہے, ان کے پاس فون آ رہے ہوتے ہیں کہ کس گھر کے اندر آج کون سی والی مصیبت نازل ہوئی ہے, کس شخص کی زندگی میں کون سا والا عذاب آیا ہے, ان کو یہ ساری خبریں مل رہی ہوتی ہیں. دے آر ڈیلنگ وتھ دیز ایشوز آن اے ڈیلی بیسس, آورلی بیسس. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ جو اینڈ ریزلٹ آتا ہے نا, اینڈ ریزلٹ, وہ اینڈ ریزلٹ سن کر کے تھوڑا تف تف کر لیتے ہیں, ہائے ہائے وہ کتنے برے لوگ ہیں, کتنا گندا انسان تھا وہ. ہم تف تف کر کر کے اس کے بعد مگن ہو جاتے ہیں زندگی. مثال کے طور پر جی مغربی معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں جی, وہاں پر جی شادیاں ہونے بند ہو گئی ہیں, سارے لوگ جو ہے بغیر شادیوں کے اب زندگی گزار لیتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا وہ اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان بن گئی ہے, وہ اولاد نے یہ کر دیا بس, ہے نا بھائی. اور جو ہے وہ اسکول شوٹنگ ہو گئی جی, وہ دو بچے جو انہوں نے آٹومیٹک رائفل دے کر کے آگے 50 بچوں کو مار دیا. یہ جو خبر ملتی ہے نا یہ تو اینڈ ہوتا ہے. ہمیں اس اینڈ سے زیادہ کچھ پتا نہیں چلتا. وہ بھی جب ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں تب ہمیں اینڈ پتا چلتا ہے, ورنہ تو ہم کرکٹ اور شراب خراب کباب کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں ہو کیا رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ خبریں پڑھتے بھی ہیں نا, یہ تو آخری چیز ہوتی ہے جو ہمیں پتا چل رہی ہوتی ہے. ہاؤ ڈیڈ اٹ گیٹ دیئر, یہ نوبت آئی کیسے, ان کا معاشرہ یہاں تک پہنچا کیسے, یہ کسی بچے نے بندوق لے کر کے اپنی ماں کو قتل کیا کیسے, کیسے ایک اولاد ایسی بن گئی کہ وہ اپنی ماں کو بھی شوٹ کر دیتی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی شوٹ کر دیتی ہے, یہ نوبت پہنچی کیسے. اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, اس کا ہمارے پاس ویو نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کوئی دماغ خراب ہوگا ایک دم سے, وہ سائیکوٹک مریض پہلے سے ہوگا اور اس نے جو ہے نا اپنی سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے مار دیا ہوگا, بس ختم بات. اللہ اللہ خیر سے اللہ قصہ تمام ہو گیا. علماء ایسے نہیں دیکھتے ان چیزوں کو. علماء کے سامنے کمپلیٹ کمپریہنسو پکچر ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ انحطاط پذیر کیسے ہو رہا ہے, کیسے آہستہ آہستہ اس رخ کی طرف ہمارا معاشرہ بھی جا رہا ہے, جس رخ پہ جس نہج کے اوپر امریکہ اور یورپ کا معاشرہ اتنے سالوں میں پہنچا ہے. وہ اس پورے پروسیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ ہمیں منع کرتے ہیں, بھائی ایسے کپڑے مت پہنا کرو گھر کے اندر, محرموں کے سامنے ایسے کپڑے مت پہنا کرو, کیونکہ ان کو فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں محرموں کے درمیان یہ ہوا ہے, محرموں کے درمیان یہ ہوا ہے. ہمیں فون آئیں گے اس کے, لوگ ہم سے فتوا پوچھیں گے کہ جی میرے گھر میں محرموں کے درمیان یہ ہو گیا. مفتی حضرات کو فتوے کے لیے فون آ رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں مفتی حضرات جو ہیں وہ اچھا یہ جو شریعت میں جائز تھا جو سطر شریعت نے قرار دیا ہے, یہ سطر سے زیادہ چھپانے کی کا حکم کر رہے ہیں. محرم کے سامنے بھی اس قسم کا کپڑا پہننے کا حکم کر رہے ہیں. وہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اچھا فتنہ جو ہے نا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک فتنے کی تعریف کیا ہے. جی فتنہ ہو جائے گا, فتنے کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بہت ہی فحاشی والا کام ہو جائے گا, کوئی بہت ہی جو ہے نا بے حیائی والا, کوئی زنا ہو جائے گا, کوئی جو ہے وہ قتل ہو جائے گا, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. ناچ گانا فتنہ ہے ہمارے نزدیک, دیندار لوگوں کے نزدیک ناچ گانا فتنہ ہے جی, ہے نا. اور بہت ہی گندی قسم کی جو باتیں کہیں کی بھی نہیں جا سکتی وہ ہمارے نزدیک فتنہ ہے. اگر وہ نہیں ہے نا سب ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از کول, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ایک عورت ہے وہ مردوں کے ساتھ جا کر کے کام کر رہی ہے, وہ مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو رہا ہے, لیکن اس عورت کی زندگی میں ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے, ہے نا, یہ والا کام نہیں ہوا ابھی تک, تمہیں کوئی فتنہ نہیں ہے بھائی, ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بھائی. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. بھائی یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں؟ یہ صحابیات کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو چلیں صحابی کی مثال دیتے ہیں. عورتیں مسجد میں آتی تھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. پھر صحابہ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو احتیاط اور وہ جو سکون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ کے اندر نہیں تھا, کے اندر تھا, وہ صحابہ کے خلفائے راشدین کے دور میں وہ مفقود ہو گیا تھا. صحابہ اور صحابیات نے عورتوں کے مسجد میں آنے کے اوپر پابندی لگائی تھی, وہ بھی مولوی تھے، وہ اپنے زمانے کے مولوی تھے، اور پہلے مولوی وہی تھے۔ نبی علیہ السلام مولوی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، عالم کی ڈیفینیشن میں نہیں، عالم کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں لفظی طور پر، علم تھا سب سے زیادہ۔ لیکن جو مدرسے میں بیٹھ کر کے تفصیلی علوم حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اس پروسیس سے نہیں گزرے تھے۔ تو اصطلاحی طور پر جس کو عالم دین کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام اصطلاحی تعریف میں نہیں آتے، اصطلاحی تعریف میں تو صحابہ کرام آتے ہیں۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں بھائی، زمانے کے حساب سے صحابہ کے زمانے سے لگنی شروع ہو گئی تھیں، اور آج 21ویں صدی میں جب اسلام کمپلیٹلی مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، کفر، کافری، بے حیائی، جھوٹ، فریب، ہر قسم کی چیزیں مکمل طور پر غالب ہو گئی ہیں، اب کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی لوگ جو ہیں پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں، یہ کیوں منع کر رہے ہیں ایسا کرنے سے ویسا کرنے سے، صحابہ نے تو نہیں کیا تھا جی، صحابیات نے تو نہیں کیا تھا جی، کیا بولا جائے گا اس کے اوپر؟ عقل جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی ہے، گھاس بھی چلنے نہیں، پتہ نہیں اور ہی کہیں چلی گئی، اب تو گھاس بھی نہیں چلے گی، کم از کم گھاس چلنے سے جو ہے وہ عقل کی زندگی تو برقرار رہے گی، کچھ کھائی پیے گی تو زندگی رہے گی نا، لگتا ہے گھاس چلنا بھی چھوڑ دیا بالکل، یا یہ کہ جان بوجھ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ آزادی ملے، پابندیاں ختم ہو جائیں، جو اپنی مرضی ہے جیسے چاہے دین کو انٹرپریٹ کریں، اور جیسے چاہے اپنے آپ کو دیندار قرار دیتے رہیں، اور کہتے ہیں جی میں تو بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں عین دین کے مطابق کر رہا ہوں، اصل میں یہ نیت ہے ان کی۔ تو بھائی فتنہ جو ہے وہ صرف بے حیائی کے کام ڈائریکٹلی اگر ہوں گے، ناچ گانا ہوگا تو یہی فتنہ ہے۔ اگر آپ کی نسل جو آگے آپ کی اولاد ہے اس کو ماں کا وقت نہیں مل رہا، یہ فتنہ نہیں ہے؟ ماں کا وقت جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے اور اولاد جو ہے وہ دوسرے ذرائع سے پل رہی ہے، یہ فتنہ نہیں ہے؟ پھر ماں کی اولاد کی تربیت کرنا، ذہن سازی کرنا، اولاد کو نیک انسان بنانا، فائدہ مند شہری بنانا، اس کے لیے کتنا زیادہ دماغی توجہ کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ ماں کو خود علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اولاد کو کتنا زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے اس کو انسان بنا سکیں، اس کے اخلاق بنا سکیں، اس کو اچھا شہری بنا سکیں، اچھا مسلمان بنا سکیں۔ یہ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 10 گھنٹے جو ہیں وہ باہر کے کاموں میں لگا دیتی ہیں، جاب پہ لگائیں یا جاب کا کام گھر پہ لے کر کے آئیں وہ اس میں لگائیں یا دوسرے مشغلوں میں لگائیں، تو آپ کا دماغ کہاں باقی بچے گا کہ آپ اپنی اولاد کی ذہن سازی کر سکیں، اس کی اخلاقی تربیت کر سکیں۔ سمجھتے ہیں جی کہ وہ اسکول بھیج دیا سب کچھ وہیں پر ہو جائے گا، حالانکہ وہاں پر تو منفی ہو رہا ہوتا ہے سارا کا سارا، کھانا کھلا دیا اس کا مطلب یہ اچھا انسان بن جائے گا، کھانا اس کے پیٹ کے اندر سے نیچے گزر چکا ہے، اچھا مسلمان بھی بن جائے گا، اچھا انسان بھی بن جائے گا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت چیز کیا ہوتی ہے، ہمیں تو دین کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتا، کب سیکھیں گے یہ ساری چیزیں؟ اور جو بتاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی یہ تو دقیانوسی قسم کے اور جو ہے قداوت پسند قسم کے مولوی ہیں، ہر چیز کے اوپر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ دین کے اندر اس کی گنجائش ہے بڑی۔ بھائی فتنے کی تو بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ کو ابھی فتنہ نہیں نظر آ رہا، چند دن کے بعد فتنہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس نسل میں فتنہ نظر نہیں آ رہا اگر وہ والا فتنہ، اگلی نسل میں وہ فتنہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو کیا وہ فتنہ نہیں ہوتا جو کہ اگلی نسل میں آنا شروع ہو جائے، اگلی نسل دین سے محروم ہو جائے، اگلی نسل جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائے، وہ فتنے کی تعریف میں نہیں آتا آپ کے؟ تو بہت ساری تفصیل ہے اس کے اندر، اور بھی ایسی باتیں ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے ورنہ اور آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ مزید لے سکتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ اس سے مزید آگے اور باتیں بھی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے دل کے اندر نیت کرنی کہ اب تک جتنی غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہو چکی ہیں، میں ان سب کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، کرتی ہوں کہ آئندہ ان غلطیوں کو اپنے علم اور ارادے سے نہیں دہراؤں گی، اور اس کے لیے جو کچھ مجھ سے بن پڑا وہ میں کروں گا۔ یہ ہے توبہ کی نیت کرنا۔ اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو اگر ہم پیچھے پیچھے دہرا لیں تو ان کلمات کو پڑھنے کے دوران ہی ہماری توبہ ہو جائے گی۔ ہمیں کوئی الگ سے اس وقت کوئی روایتی کلمات دہرانا اور پھر توبہ کبھی اور دیکھی جائے گی، یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی دل کے اندر اسی وقت یہ تین چیزیں رکھ لیں کہ جو کچھ ہو چکا میں اس کے اوپر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں آپ سے اسی وقت ارادہ کرتا ہوں، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اپنے علم اور ارادے سے نہیں کروں گا، بس بہت کر لیا میں نے، اب آپ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ اللہ بس اس کے بعد میں مجھ سے جو بن پڑا ہو میں کروں گا، بس کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کرنی، کوئی حج نہیں کرنے، کوئی عمرے نہیں کرنے، کوئی تہجدیں نہیں پڑھنی۔ توبہ کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ پھر ان کلمات کو ہم پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان شاء اللہ ان کلمات کو پڑھنے سے اور دل کی نیت کے ساتھ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ سن لیجئے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر کل چھ معمولات ہیں۔ پہلا معمول، صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا معمول، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، چھوٹا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول، روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا۔ چوتھا معمول، وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی علم اور ارادے سے گناہ نہ کرنا، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے۔ اور پانچواں معمول، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لینا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، کہیں انسان بیٹھ جائے، اپنے روحانی قلب کی طرف متوجہ ہو جائے، نیت یہ کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت کر لی دل میں، اور اب بیٹھے ہوئے اس یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز جو دل سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی مراقبہ کہلاتا ہے۔ جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اور اس طرح سے آواز سننے کی کوشش کرتے رہیں گے وہ مراقبہ کہلائے گا۔ 15-20 منٹ سے شروع کرنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا چاہیے، اس سے روحانی بیماریوں کے علاج میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اور چھٹا معمول یہ ہے کہ اصلاحی تعلق بنانا کسی ایسے شیخ کے ساتھ کہ جس کو اس کے مشائخ سے اس سلسلے کے اوپر کام کرنے کی اجازت اور حکم ہو، تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا لینا، اور پھر ان سے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر سیکھتے رہنا، مشورہ کرتے رہنا، پوچھتے رہنا۔ تو یہ کل چھ معمولات ہیں، ان کو کرنے سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ تجربے مشاہدے والی بات ہے کہ ہزاروں لاکھوں کو ہمارے مشائخ نے دیکھا زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے، ہم نے بھی کچھ کو دیکھا کہ ان کی بھی زندگیاں ماشاءاللہ تبدیل ہوتی ہیں ان معمولات کے اوپر آ جانے سے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس مراقبے کی مشق کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر دعا کر کے مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اس یاد میں ڈوب جائیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے اور میں بیٹھا اس کو سن رہا ہوں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں. میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں. اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے. ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں. اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا. اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت سے لگائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین.
اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ الفاظ دوہرا دوہرا کر کے عمر گزر رہی ہے، اے اللہ ان الفاظ میں حقیقت عطا فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں اپنی محبت مانگنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو سے جو حقیقت مانگتا ہے تو اسے نہیں رسوا کرتا، تو اسے نامراد نہیں کرتا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محبت مانگنے والا بنا دیجئے، اے اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی بندہ آپ سے محبت آپ کی مانگے اور آپ اس کو اپنی محبت سے محروم فرمائے، اس کو محبت عطا نہ کرے، اے اللہ آپ نے تو اپنے ناموں میں سے الودود نام پسند فرمایا، محبت کرنے والا، اے اللہ محبت کرنے والا کیسے محبت مانگنے والے سے محبت نہ کرے، اے اللہ اگر ابھی تک ہمیں آپ کی محبت نہیں ملی ہے اور اے اللہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم آپ کی محبت سے کوسوں دور ہیں، اس لیے کہ ہمیں آپ کے احکامات سے کوئی محبت نہیں، اے اللہ ہمیں آپ کے حبیب کے سنتوں سے محبت نہیں ہوئی ہے، اے اللہ آپ کے احکامات کو ہم ابھی بھی دنیا کے احکامات سے کم تر جانتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے شاعر کو ابھی تک دنیا کی چیزوں سے کم تر سمجھتے ہیں، اے اللہ یقیناً ہمیں آپ کی محبت نہیں ملی ہے، اے اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جھوٹے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت نہیں مانگنا چاہتے، نہیں مانگتے صرف جھوٹ بکتے ہیں، اے اللہ صرف جھوٹ بکتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، صرف طوطے کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے رٹ لیتے ہیں، ہمیں بھی محبت دے دیجئے، اے اللہ جھوٹ سے آپ کو نفرت ہے، اے اللہ جس سے نفرت ہو، جھوٹ بولنے والے سے نفرت ہو، اس کو اپنی محبت آپ کیسے دیں گے، اے اللہ، اے اللہ خدا، اے اللہ اپنے نبی کے واسطے، اے اللہ اپنے نبی کے واسطے، اے اللہ اپنے محبت کرنے والوں کے واسطے، اے اللہ ہمارے جھوٹ کو سچ سے بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر سے جھوٹ کا کھوٹ نکال دیجئے، اے اللہ ہم بہت جھوٹے ہیں، اے اللہ یقیناً ہماری ہر برائی کی وجہ یہ جھوٹ ہے، اے اللہ یقیناً ہماری ہر رسوائی کی وجہ یہ جھوٹ ہے، اے اللہ یقیناً ہماری زندہ تو خواری کی وجہ یہ جھوٹ ہے، اے اللہ سب کچھ اصل میں اس جھوٹ کے اندر چھپا ہے، اے اللہ اس جھوٹ کو ہم سے دور کر دیجئے، اے اللہ نفاق کو ہم سے دور کر دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ باقی جتنی مانگتے رہتے ہیں اے اللہ سب کچھ آپ عطا کر دیں گے، الگ 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 سے الفاظ میں بیان نہیں کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز الگ الگ سے اے اللہ آپ سے نہیں مانگنی پڑے گی، اے اللہ سچے بن گئے تو اے اللہ آپ سچوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کر دیں گے، اے اللہ بس ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری زبان سے جھوٹ کو ہٹا دیجئے، نکال دیجئے، اے اللہ جھوٹوں کے دفتر سے ہمارے نام کو خارج فرما دیجئے، اے اللہ سچوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام اہل عیال کو سچا بنا دیجئے، اے اللہ دوست احباب کو سچا بنا دیجئے، اے اللہ امت محمدیہ، اے اللہ جتنے بھی ہم غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو سچا بنا دیجئے، اے اللہ سچ میں ایک دعا آپ سے مانگی بھی، اے اللہ وہ ہماری تمام کی تمام برائیوں سے نکلنے کا سبب بن جائے گی، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں عزتوں کا سبب بن جائے گی، اے اللہ ہماری اسے ایک دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ ہماری تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جھوٹے ہیں لیکن اے اللہ ڈرتے بھی ہیں، اے اللہ میں خوف بھی لگا ہوا ہے، چاہے یہ خوف ایمان کی شکل میں لگا ہو چاہے وہم کی شکل میں لگا ہو، اے اللہ ہمیں تو وہم کے خوف بھی لگے ہوئے ہیں کہ جب ان کی نہیں مانیں گے تو یہ بگڑ جائے گا، عذاب آ جائے گا، دنیا کے معاملات خراب ہو جائیں گے، اے اللہ آخرت کی وجہ سے نہیں ڈرتے، دنیا کی مصیبتوں سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دین ہماری ہمارا مقصد تھا، ہم نے دین کو ان مصیبتوں سے بچنے کی ضرورت سمجھ دیا کہ دین پہ عمل اگر تھوڑا بہت جو کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے تو فلانی مصیبت آ جائے گی، لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی، لڑکا جو ہے وہ پاگل دیوانہ ہو جائے گا، ہمیں جوتے اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کر دے گا۔ تو اے اللہ یہ دین تو پھر ضرورت ہوا نا، اے اللہ یہ دین مقصد تو نہ ہوا نا، اے اللہ آپ نے تو دین کو ہمارے مقصد کے طور پہ بھیجا تھا، ہم نے ضرورت بنا لیا۔ اے اللہ جو مقصد تھا، اے اللہ جو ضرورت تھی اس کو اپنا مقصد بنا لیا، اے اللہ پھر ہمارے ساتھ کیسے اچھا معاملہ ہوگا۔ اے اللہ بس اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اگلی پچھلی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں دعائیں، ہمیں اپنے مشائخ کی، اپنے بزرگوں کی دعاؤں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے بنے پھرتے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں۔ اے اللہ آپ ہماری اس گندگی سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس گندگی کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر دھو دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست سے بچا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا دیجئے، اے اللہ طاعات کی عزت و لذت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس میں جو بھی خیر تھا وہ آپ کی توفیق سے تھا، اے اللہ بزرگوں کی توجہات سے تھا، اے اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے تھا۔ اے اللہ اس کو ہماری آخرت کا اور دنیا کے خیر کا ذخیرہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو غلطی تھی، برائی تھی، اے اللہ وہ ہماری طرف سے تھی، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو علم نافع حاصل ہوا، اے اللہ اس کے اوپر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے تھے۔ اے اللہ ہمیں ویسا نہ بنائیے، اے اللہ ویسا بنا نہ رہنے دیجئے، اے اللہ جیسا کہ شیطان چاہتا ہے، اے اللہ جیسے کہ اس کے کارندے چاہتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں جیسا ہمیں نہ بنائیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نہ بنائیے، اے اللہ ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے سے محبت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ صحیح معنوں پہ دین کی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ معاشرے کی، گھر بار کی، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عزت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کام تو ہم کرتے ہیں بھنگیوں والے اور تنخواہ مانگتے ہیں ہم بادشاہوں والی۔ اے اللہ بھنگیوں کے کام سے روحانی طور پر جو بھنگیوں کا کام ہوتا ہے، گناہ کے اندر لتھڑے پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مشائخ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ڈاکٹروں سے جھوٹ بولتے ہیں، اے اللہ پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ اے اللہ ہماری بہتری کیسے ہوگی؟ اے اللہ ہمیں مخلص بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں مخلص بنا دیجئے، اے اللہ کم از کم اپنے مشائخ کے ساتھ تو سچا اور سچا بنا دیجئے، اے اللہ اخلاص والا بنا دیجئے، اے اللہ سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سیدھا کلام کرنے کی، اے اللہ قولو قولن سدیدہ والے حکم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ فدر گزر کا معاملہ فرما، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری تمام خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے حضرت جدام برکاتہم کو، اے اللہ صاحبۂ کرام کو، والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کا جو ان کے پاس گئے تھے، اے اللہ اتنا اکرام کیا، اے اللہ اتنے بڑے اور اتنے چھوٹوں کا اس طرح سے اکرام کرنا، اے اللہ واقعی یہ بڑوں کی ہی شان ہے۔ اے اللہ اس کے بدلے ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے فیض کو دنیا میں تادیر اور دور دور تک قائم فرما دیجئے، دائم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے مشائخ سے، اپنے حضرت سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنا، ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں، اے اللہ ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا۔ اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔
اللہ جن کی ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بیمار حال بیمار ہے پریشان حال ہے اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن کے گھروں کے اندر بھی بزرگ یا دوسرے کو کوئی فرد بیمار ہے اے اللہ گھر والوں کے لیے اس وقت کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ ان کی خدمتیں کر کے اے اللہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.